आज के जो सबक है इसके अंदर आप देखेंगे वही जो हम पहले बात कर रहे थे तबूक की, उसी से आगे बात कंटिन्यू हो रही है। और इसमें पूरी जितनी भी हमारी आज की आयतें हैं ये सारी मुनाफिकीन से मुतल्लिक हैं। और एक बेहद अहम आयत इसके अंदर है जो आज हमने पढ़नी है, और वो है यही आयत, आयत नंबर 60। इसको आपने हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ये वो आयत है जिस आयत में जो जिसको कहेंगे जकात के, जिनको जकात लगती है सिंपल अल्फाज में, जिनको जकात लगती है उनका नंबर वाइज देखिए आप, सारा मैंने आपको बता दिया, 8 किस्म के जो लोग हैं जिनको जकात लगती है। एक होता है ना जकात देना, कौन जिसको कहेंगे जकात के मुस्तहकीन, ये मेरे ख्याल सही वर्ड होगा, जकात का कौन कौन मुस्तहक है, तो जकात के मुस्तहकीन की लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। आपसे अगर कोई पूछे कुरान करीम में कहाँ से पता चले किसको जकात दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते, क्योंकि जकात ऐसा फरीजा है अगर आपने मुस्तहक को ना दिया तो वो जकात नहीं लगती फिर। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, आप इसको हाईलाइट कीजिए। ये हम मारे मारे फिरते रहते हैं पूछने के लिए किसको दें किसको नहीं, उसको लग जाएगी उसको नहीं लगेगी, फलाने को लगेगी, तो आज हमें इंशाल्लाह ताला इसका भी पता चल जाएगा। तो इसको हाईलाइट कर लिया आपने, 8 किस्म के लोगों को, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला जो मुनाफिकीन का है वो हम बाकी पढ़ेंगे कि वो उनकी क्या खसूसियात थी, और साथ साथ हम अपने किरदार को भी देखते जाएंगे। क्योंकि देखिए ना तो उस वक्त में मुनाफिक के माथे पर लिखा होता था कि ये मुनाफिक है, ना आज किसी के माथे पे लिखा हुआ ये मुनाफिक है, ना हमें ये राइट है कि हम किसी को डिक्लेयर करें कि फलां तो मुनाफिक है। देखा जो सिफात कुरान में है ना वो उसके अंदर, बल्कि सिर्फ जरूरी क्या है कि हम अपने आप के अंदर देखें कि क्या मुनाफिकीन वाली खसूसियात हमारे अंदर तो नहीं है, ठीक है। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ آیت نمبر 53 سے 66 تک۔ قل کہہ دیجئے انفقوا خرچ کرو، طوعا خوشی سے او کرہا یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا تم سے۔ اب یہ کیا بات ہو رہی ہے، تھوڑا سا دوبارہ اپنے ذہن میں دہرا لیں تبوک کا واقعہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا تبوک میں جانا کیا تھا، فرض عین، فرض عین تھا، یعنی ہر ایک کو جانا ہی ہے، اور صرف جانا ہی کافی نہیں تھا، ہر ایک کے لیے ڈیمانڈ کیا گیا تھا، جیسے ہم نے پہلے پڑھا یہ بات کہ مال بھی لگاؤ اور جانے بھی لگاؤ، نفس بھی لگاؤ اور اموال بھی لگاؤ۔ اور یہ ہم نے آیت نمبر 44 میں بھی دیکھا، اور یہ بھی دیکھا کہ اس طرح انہوں نے اپنی جان اور مال لگایا، اور کیسے صحابہ کرام لے کر آئے تھے اپنے مال، یہ سارا دیکھا تھا نا ہم نے۔ اب کیا ہوا، منافقین جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ڈفرینٹ اوزر کرنے لگے، اور جی ہم تو نہیں جا سکتے، ہماری یہ مجبوریاں یہ ہیں وہ ہیں، اور ان میں میں نے آپ کو ایک آدمی کا بھی بتایا تھا، جد بن قیس، اس نے کہا تھا کہ میں عورتوں کو دیکھ کے اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتا، مجھے تو پتہ چلا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو مجھے تو فتنے میں نہ ڈالیں۔ اب میں خود تو نہیں جا سکتا، لیکن یہ میں اپنا نا مال دیتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یعنی یہ مال لگا دیں۔ تو کہہ دیا گیا ان سے، اور باقی بھی منافقین ظاہر ہے، اب ان کو مال لگانے کی کیا ضرورت تھی، اس لیے کہ اب کسی نہ کسی طرح تو کمپنسیٹ کرنا تھا نا، جس کو کہتے نا منہ رکھنا تھا، تو کسی طرح تو اپنا منہ رکھنا تھا کہ اب خود بھی نہیں جا رہے اور کچھ لگا بھی نہیں رہے، تو لوگ تو تانے دیں گے اور کہیں گے دیکھا تم تو منافق ہو، اب انہوں نے رہنا تو اسی سوسائٹی میں، اب کیا ہے، اب دل تو نہیں چاہ رہا، بالکل راضی نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ پھر اب کیا کریں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو ان سے کہہ دیا گیا، ٹھیک ہے، تمہارے لیے تو یہ ہے کہ تم خرچ کرو یا نہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سے قبول نہیں کرے گا، نہیں قبول کیا جائے گا تم سے۔ اس کا مطلب ہے انسان جب کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی چیریٹی ورک ہے، کچھ بھی نیکی کا کام کرتا ہے، ہماری نا توجہ صرف اس پہ ہوتی ہے کہ ہاں بس ہم نے کر لیا، تو ہمیں یہ ہوتا ہے بس ہم نے بڑا کارنامہ کر دیا، دیکھو ہم نے یہ کر دیا، ایسے ہو گیا، ہماری توجہ اس چیز پہ نہیں ہوتی کہ قبول کرنے والا اللہ ہے، کیا اس نے میرا یہ کام قبول کیا ہوگا یا نہیں، اس چیز کے اوپر بالکل توجہ نہیں ہوتی. مثلا ہم نے قربانی کی، کتنے لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا اور انہوں نے دعائیں کی کہ یا اللہ میں نے قربانی تو کر دی ہے، قبول کرنے والا تو ہے اللہ تعالیٰ، تو قبول فرما لینا. یعنی دیکھیں نا، ایسے کہ آپ مثلا کسی کے لیے کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں، اب وہ قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اس کے اوپر ہے. لے کے جانا تک، ہاں یہ یہاں تک آپ کا، جتنی آپ کی ہمت تھی، طاقت تھی، یہاں تک جو آپ کی مرضی تھی، آپ کی مرضی چلی، لیکن قبول کرنے میں آپ کی مرضی نہیں چلتی، وہ اس کے اوپر ہے جس کو آپ پیش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیے ان کے مال کہ تم خرچ کرو یا نہ کرو، یا خوشی سے کرو یا نہ خوشی سے کرو، تم سے قبول ہی نہیں کیا جائے. جب خوشی سے یہ کب خرچ کرتے تھے؟ خوشی سے کرتے تھے منافقین خرچ؟ ہاں خوشی سے بھی کرتے تھے. کس وقت کرتے تھے؟ جب ان کو فوری فائدہ کوئی نظر آ رہا ہوتا تھا کہ اس جنگ کے بعد ہمیں اتنا اتنا مال ملے گا، ہمیں ایسے ملے گا، یہ ہمیں بڑی اپریسیشن مل رہی ہے یا بڑی واہ واہ ملے گی، تو اس وقت بڑی خوشی خوشی لے کر آ رہے تھے. اور نہ خوشی سے کب؟ جیسے اب مارے باندھے کہ کیا ہے، اب دینا پڑ رہا، دل نہیں ہے لیکن بس دینا پڑ رہا. تو یاد رکھیں، جب انسان ناخوشی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، دل نہیں چاہ رہا اور بس مارے باندھے کا، تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. مثال اس کی ایک ہے، مثلا نماز. نماز آپ نے ایسے پڑھی، جیسے پڑھی تیسے پڑھی کہ بس ارے اب سر سے اتار، کیا مصیبت، پھر نماز کا ٹائم آ گیا. اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایسی نماز منہ پہ دے ماری جاتی ہے کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں ہم کتنے غیرت مند بنتے ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز لے کر آئے، اس طرح بس اٹھا کے پھینک کے ہمارے سامنے اور کہ یہ لو پکڑو، یہ تمہارے لیے میں تحفہ لے کر آئی. لیں گے آپ؟ اللہ تعالیٰ کو ہم ایسی چیزیں دیں کہ ہمارا دل ہی نہیں، اور وہ اس کی تو نظر دلوں پہ ہے نا، کسی کو چاہے نہیں بھی پتا چلے اس کو تو پتا ہے ہم کس نیت کس جذبے سے دے رہے ہیں. ہم ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے، وہاں پہ انہوں نے ڈونیشن مانگا، بھائی اب کیا کروں، کیا مصیبت ہے، ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، سارے دے رہے ہیں. آپ لوگ کہیں گے کہ یہ اس نے نہیں کچھ نکالا، اچھا دے دیتی ہوں، بعد میں بھی ریگریٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں مانگنے لگ جاتے ہیں، دینا پڑ گیا. کس دل پر جذبے سے دے رہے ہیں وہ لوگ نہیں جانتے، اگر اللہ جانتا ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو بعض دفعہ انسان نیکی کے کام بھی صرف لوگوں کے لیے کرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، میں نے اس وقت نہ کیا تو پھر کیا ہوگا، یہ ہوگا، تو اس وجہ سے وہ کر رہا ہوتا ہے. دل میں اپنی خوشی نہیں ہوتی، شوق سے نہیں کر رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن یتقبل منکم. اب یہاں پہ تو ہمیں یہ نہیں سرٹیفکیٹ دیا جا سکتا، نہیں کہا جا سکتا، کوئی فرشتہ اتر کے نہیں کہے گا، لیکن یاد رکھیں وہ اعمال نامے میں نہیں ہوگا، ریجیکٹڈ ہے. اور سوچیں، اپنے اوپر رکھ کے یہ بات سوچیے، کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ لے جاؤ اس کو، یہ ریجیکٹڈ ہے تمہاری چیز، بات ہی ختم ہو گئی، لینے والے کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کوئی محتاج ہے تمہاری چیزوں کا؟ سوچے ہی کیسا فیل ہوتا ہے. استغفر اللہ، کتنے سارے کام ایسے ہیں جو ہم اسی مارے باندھے کرتے ہیں اور سوچتے کر تو لیا نا میں نے. کر لینا صرف کافی نہیں ہے، کس دل سے کیا وہ ضروری ہے. کیونکہ ہاں دوسروں کے لیے، انسانوں کے لیے جب کرتے ہیں تو پھر شاید کر لینا ہی کافی ہو، کیونکہ جب آپ کر لیتے ہیں تو اس بیچارے کو کیا پتا کہ آپ کس دل سے کر رہے ہیں. آپ کسی کے لیے کھانا لے کر گئے، اس کو کیا پتا کہ ہائے مصیبت سے اس نے کیا، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، کسی نے اس کو کہہ ہی دیا کہ لے کے جاؤ تو یہ لے گئی ہے، لیکن بس اندر سے بس وہ ہوتی جا رہی ہے کہ میں نے دل تو میرا بالکل نہیں ہے ان کے لیے لانے کا، تو اس بیچارے کو تو نہیں پتا. جو کام اللہ کے لیے کیا جائے، آپ کیا سوچتے ہیں اللہ کو نہیں پتا چلا؟ استغفر اللہ. تو جب بھی نیکی کرنی ہے، ایک بات ہم نے پلے باندھ لینی، کر تو لی، خوشی سے کر لو تاکہ قبول تو ہو جائے، خوشی سے کرو، دل کے ساتھ کرو. اگر پہلے نہیں بھی ارادہ تھا، اب کرنا ہی پڑ گیا ہے، تو کرو تو ہمیشہ خوشی کے ساتھ. جب کبھی کبھی ہم دوسروں کے پریشر میں کر رہے ہوتے ہیں، मेरा जब कोई कोई कह रहा है कि भाई हाँ दे इतना डोनेशन, तो अब हमारे ऊपर प्रेशर आ गया। अब देना तो नहीं था, हाथ जेब में डाला है, लेकिन पैसे निकल के ही नहीं दे रहे। अच्छा देखिए, ऐसी एक बात है, जब हम पार्लर जाएं तो वहां पे नहीं हम कभी सोचते कि कितने पैसे स्पेंड हो रहे हैं। जब मॉल जाते हैं, कोई पर्स उठाते हैं, कोई ब्रांड नेम का, इतने इतने महंगे होते हैं, उस वक्त भी नहीं सोचते कि देखो इतना महंगा, मैं बगैर ब्रांड नेम का भी तो ले सकती हूँ, सस्ता भी तो ले सकती हूँ। जूता उठाते हैं वो इतना महंगा, तब भी नहीं सोचते। कपड़े बनाने लगते हैं, तब भी नहीं सोचते, लेकिन अल्लाह के रास्ते में देने लगते तो दिल इतना वो होता है कि हाय नहीं, अभी तो मैंने, मेरे ऊपर ये खर्चा है और वो खर्चा है, सारे खर्चे और बिल आंखों के सामने आने लगते हैं। मुनाफिकीन अपने ऊपर खर्च करने में नहीं थे इस तरह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना उनके लिए मुश्किल था। तो बाज दफा इंसान बड़े से बड़ा नेकी का काम भी कर लेता है, मगर अल्लाह ताला बड़ा बारीक बीन है, वो जो हिसाब लेने वाला ना, उसकी नजर बहुत बारीकी तक देखती है, वो दिल के अंदर छुपी भी नियतों को भी जानता है। तो उसके सामने आप अपने अमल को लेकर जा रहे हैं, फिर खुद सोच लें कि हमें किस तरह लेके जाना चाहिए। ये अगर मुंह पे दे मारा गया तो पैसा तो गया ही गया आपका, वहां पे भी कबूलियत ना हुई तो क्या फायदा हुआ, ना दुनिया के रहे तो ना आखरत के। अल्लाह अकबर, इन्नकुम कौम, इन्नकुम कौम, तुम कौमन फासिकीन। अल्लाह ताला ने बताया ये किस वजह से, इसलिए कि तुम फासिक लोग हो, नाफरमान लोग हो, इस वजह से तुम्हारा नहीं कबूल किया जाएगा। यानी इसका मतलब मैं, बाज नाफरमानियां भी इंसान की जो है ना, वो उसकी नेकी को चाट जाती है। फासिक कौन होता है? जो यानी हदों को तोड़ने वाला और सरेआम तोड़े। तो मुनाफिक फासिक भी हो सकता है। अब क्या था कि वो लोग खर्च भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसलिए नहीं कबूल, तुम ये काम करते हो, और तुम फासिकीन भी हो सकता था। कुन तुम कौमन फासिकीन, तुम अलग ही लोग हो, तुम ईमान वालों में से हो ही नहीं, तुम फासिकों की कौम हो। ये यानी उनका ग्रुप भी अलग कर दिया गया। जब देखे नियत ही सही नहीं है ना किसी नेकी को करने की, जब नाफरमानियां अल्लाह की इतनी ज्यादा है और अल्लाह को नाखुश कर दिया, तो वो चाहे तो किसी भी चीज को, देखिए एक बात समझ जाए कि वो जो जिसके पास हम अपने आमाल लेकर जाने वाले ना, ये बड़ा एक अजीब सा मामला है, वो चाहे तो आपकी छोटे से अमल को पहाड़ बराबर कर दे। यानी एक खजूर कितनी होती है, कितनी छोटी सी होती है, मुट्ठी में आप अपने दबा सकते हैं। एक खजूर को ओहद पहाड़ के बराबर कर दे, ओहद पहाड़ के, जिन्होंने वो पहाड़ देखा कितना ह्यूज है, और वो चाहे तो लोगों के बड़े बड़े आमाल, बड़े बड़े बड़ी बड़ी नेकियां लेकर आएंगे क्यामत के दिन, और उनको क्या कर दिया जाएगा, हबा मंसूरा, गुबार के ये डस्ट देते ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इस तरह उनको कर दिया जाएगा, ऐसे उनको हवा में बिखेर दिया जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों की तरफ ना देखें, मैंने बड़े काम कर दिए, मैंने ये, इस चीज की तरफ देखें कि मैं किस नियत, किस जज्बे, किस शौक के साथ कर रही हूं, क्योंकि जिसके लिए मैं कर रही हूं वो बहुत बारीक बीन है। वो अगर रिजेक्ट कर लेगा तो मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। ठीक है, ऐसे नेकी करनी है, हम सीखे ना आयतों से, वो गलतियां हम ना करें जैसे मुनाफिक करते थे। वमा मनाहुम अन तुक्बला मिनहुम, और नहीं रोका उनको कि कबूल किए जाए उनसे, क्या नफकातुहुम, उनके नफकात, उनके जो सदकात थे उनको कबूल, उनकी एक्सेप्टेंस से किस चीज ने रोका, किसी और चीज ने नहीं रोका, इल्ला मगर इस बात ने कि अन्नहुम कफरू बिल्ला, कि बेशक उन्होंने अल्लाह के साथ कुफर किया। कैसे उन्होंने अल्लाह के साथ कुफर किया, वो तो कलमा पढ़ते थे। अल्लाह के साथ कुफर, सिर्फ कलमा पढ़ लेना काफी नहीं है, जब तक दिल में ईमान ना हो। दिल अगर इनकार कर रहा है तो जुबान से कलमा भी पढ़ा हुआ اس کو بھی کہا گیا کفر کیا اللہ کے ساتھ, ورنہ کیا وہ بول کے کہتے تھے ہم کافر ہیں؟ نہیں. اور وہ رسول ہی, اور رسول کو رسول ہی نہیں مانا, رسول کو رسول سمجھتے ہوتے تو اس طرح کی باتیں کرتے وہ, جیسے رسول کو اذیت دیتے ہیں. کوئی رسول کو واقعی اللہ کا میسنجر سمجھتا ہو تو ایسے کر سکتا ہے؟ دل سے نہیں مانتے تھے رسول. تو کس چیز نے روکا کہ ان کے یہ قبول کیے جائیں صدقات؟ اس چیز سے کس بات نے روکا؟ یعنی کیوں نہیں قبول کیے گئے ان کے صدقات؟ کیوں ریجیکٹ ہوئے ان کے ڈونیشنز؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر, اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے, انکار کرتے تھے اس کا اور اس کے رسول کا. اس کا مطلب ہے کہ جو کفر کرنے والا ہوتا ہے اس کا, اس کی نیکی قبول نہیں کی جاتی. کافر جو ہوتا ہے نا, دنیا میں کوئی بھی نیک کام کرتا ہے, مثلاً صدقہ, چیریٹی ورک تو یہ لوگ بہت سارے کرتے ہیں, رشتہ داروں سے اس نے سلوک کر لیا, یا کسی کی ہیلپ کر دی, کسی بھوکے کو پیاسے کو کھلا دیا, پلا دیا, مصیبت زدہ کی مدد کر دی, آخرت میں ان نیکیوں کا کوئی اجر نہیں اس کو ملے گا. اس کی دلیل ہے حدیث میں, صحیح مسلم میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے فرمایا, یا رسول اللہ, ابن جدعان جو تھا زمانہ جاہلیت میں رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا, مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا, کیا یہ کام اس کو فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اس لیے کہ اس نے ایک دن بھی نہیں یہ کہا, اے اللہ حساب کے دن میرے گناہوں کو بخش دینا. سمجھ آ گئی بات؟ ابن جدعان جو تھا نا, مشہور تھا وہ, مسکینوں اتنا کھانا کھلاتا تھا لوگوں کو, کتنی بڑی نیکی ہے یہ. ہم لوگ تو کیا کرتے ہوں گے جو وہ لوگ اس زمانے میں, یعنی ان کے, یعنی ایک طرح سے کلچر میں بھی کہہ سکتے ہیں, وہ بہت مہمان نواز, بہت دلوں کے کھلے لوگ تھے. آپ نے فرمایا اس نے تو نہیں کبھی کہا, اس نے کبھی یہ چاہا ہی نہیں, اس نے کبھی یہ نیت ہی نہیں کی کہ اللہ حساب کے دن میری خطاؤں کو بخش دینا, تو کیوں پھر اس کو وہاں پہ اس کا اجر دیا جائے گا؟ یہ بہت کچھ ہمیں سمجھا دیتی ہے حدیث. اور پھر ایک اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کسی مومن کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کرے گا, اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اس کو اجر دے گا. اور رہا کافر, تو اس نے اللہ کے لیے جو نیکیاں دنیا میں کی ہیں ان کا تمام بدلہ اللہ اس کو دنیا میں ہی دے دے گا, حتیٰ کہ جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جس کا اس کو اجر دیا جائے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت کچھ دے دیتا ہے, یہیں پہ عیش کر لو, بس آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں. جو وہ کرتے ہیں اچھائیاں, بھلائیاں, کتنی بھلائیوں کے کام کرتے ہیں, مگر وہ صرف دنیا کے میں ان کو فائدہ مل جائے گا. اچھا, اب ہم کبھی سوچتے ہیں کہ لیکن حضرت ابو طالب کو تو بتایا گیا کہ ان کی تو یعنی عذاب میں کمی ہوگی اس دن, تو ان کو تو پھر اپنی, ان کو تو فائدہ ملا. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کوئی محبت میں ان کی کوئی نیک عمل کسی نے کیا ہوگا, تو ہاں اس کی وجہ سے اس کے ثواب میں تھوڑی تخفیف ہو سکتی ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ ابو طالب کے عذاب کے اندر, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, کہ حضرت عباس نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ, کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچایا ہے کہ وہ آپ کی حفاظت کرتا تھا, آپ کا دفاع کرتا تھا, آپ کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ غصہ ہوتا تھا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں, وہ ٹخنوں تک آگ میں, اور اگر نہ, اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا. سمجھا گئی بات؟ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے یہ حدیث. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نا, کہ ان کی جو مدد کی, ان کا دفاع کیا, ان کی حفاظت کی, اس کے اسی طرح ایک حدیث آتی ہے بخاری میں, عروہ بیان کرتے ہیں کہ سویبہ جو تھی ابو لہب کی لونڈی تھی, تو ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا, اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعض رشتہ داروں نے اس کو بہت برے حال میں دیکھا, اسے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو لہب نے کہا, تم سے جدا ہونے کے بعد مجھے کوئی خیر نہیں ملی, البتہ مجھے اس انگلی سے پلایا جاتا ہے کیونکہ میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا. یہ بخاری میں 5101 حدیث ہے. تو یعنی آپ اسے دیکھیں کہ جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یعنی جنہوں نے اچھائی کا معاملہ کیا, اظہار محبت کیا ان کے ساتھ, وہ کیے, تو اس کی وجہ سے ان کی عذاب میں کمی ہوئی, ورنہ ویسے باقی کافروں کے لیے جنہوں نے کچھ بھی معاملہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا یا کچھ ہے, تو ان کی تو ساری نیکیاں ختم ہو گئی, کوئی نیکی کا ان کو اجر نہیں دیا جائے گا. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ ویسے ہی چاہے کافر ہے، اب منافق نے بھی کیا کفر کیا، دل میں تو کفر ہے نا، منہ کے اوپر ہے کلمہ، تو ایسے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کلمہ وہی ہے جو دل سے واقعی اللہ کو ایک مانا جائے، جو دل سے اس کے رسول کو واقعی رسول مانا جائے. میں آپ کو ایک حکایت بتائی تھی پہلے بھی، بڑی دلچسپی ہے، بہت ہی دل کو لگنے والی تھی، کہ وہ شاگرد اپنے شیخ کے پاس ایک طوطا لے کر آیا، ان کو تحفے میں طوطا دیا. طوطے کو وہ جو شیخ تھے وہ روز اس کو کلمہ سکھاتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول. تو چند دن میں طوطا سیکھ گیا اور بہت کلمہ پڑھتا تھا. تو ایک دن شیخ بہت غمگین تھے، بہت رو رہے تھے، تو شاگرد نے پوچھا کیا ہوا، انہوں نے کہا میرے طوطے کو نا بلی نے کھا لیا. تو شاگردوں نے کہا کہ آپ اتنے غمگین کیوں ہوتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو کوئی بات نہیں ہے، ہم آپ کو نیا طوطا لا دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب بلی نے جھپٹا مارا تو طوطا جو ہر وقت کلمہ پڑھتا رہتا ہے نا، طوطے کو کلمہ بھول گیا اور بس وہ ٹائیں ٹائیں کرنے لگا، تاکہ بلی نے اس کے پر نوچ لیے اور وہ ختم ہو گیا. تو میں سوچتا ہوں کہ کہیں ہمارا کلمہ بھی صرف زبان پہ نہ ہو، کہ مرتے وقت صرف ٹائیں ٹائیں ہی ہوں اور کلمہ نہ زبان سے نکلے، کہیں ایسا نہ ہو. کیونکہ جب کلمہ صرف زبان پہ ہوگا، دل میں نہیں ہے، پھر کیسے اس وقت نکلے گا؟ تو ان لوگوں کی زبانوں کے اوپر کلمہ تھا، دلوں میں نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ. اور پھر ان کی تیسری بات کیا تھی، کیوں نہیں ان کا یہ صدقہ قبول ہوا؟ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى، اور یہ نہیں آتے نماز کو مگر اس حال میں کہ بہت سستی کرتے ہیں، سستی کرنے والے ہوتے ہیں. نمبر تھری، پہلا تو کیا ان کی جرم کیا تھا، کفر کیا اللہ کے ساتھ، کفر کیا رسول کے ساتھ، تو ان کا اللہ تعالیٰ کیوں قبول کریں. نمبر تھری، نماز کی طرف سستی کے ساتھ آتے ہیں. اور ایک اور جگہ ہے نا قرآن میں کہ نماز میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، یعنی اپنے ہی دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو ہی نہیں رہا، تو زبان صرف وہی وہ جیسے طوطے کی بات بتا رہی ہوں، تو زبان صرف ایسے ہی بولے جا رہی بولے جا رہی، کچھ پتہ ہی نہیں کیا بول رہی ہے. اچھا نماز ختم بھی ہو گئی، اچھا جب سلام پھیرا تو یاد آیا. یہاں پہ ان کی کیا بات بتائی گئی، ان کی خصلت کیا بتائی گئی، کہ نماز کو آتے ہیں، اس کا مطلب نمازی تھے، نمازی تھے یہ منافقین. لیکن نماز کو کیسے آتے تھے، بہت سستی کے ساتھ نماز کو مسجد میں آ کے پڑھتے تھے. اب ان کو کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی نماز پڑھنے کی، جب ان کے اندر ایمان ہی نہیں تھا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آج ہم ہی ہیں کہ ہم نماز جو نہیں بھی پڑھتا اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس زمانے میں تو اس انسان کو مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی مسلمان ہو سکتا جو نماز نہیں پڑھتا، یہ تو کانسیپٹ تھا ہی نہیں. حدیث میں ہے نا، بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے، نماز. نماز ہی ہے جو کفر اور کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہے، پتا چلتا ہے کہ کون ہے کافر کون ہے مسلمان، اس وہ ڈفرنس کہاں سے پتا چلتا ہے، نماز سے. ماتھوں پہ تھوڑی لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے. تو اس زمانے میں اس کو سمجھتے ہی نہیں تھے مسلمان، اس لیے اب ان کو مصیبت پڑ گئی تھی، اب نماز تو ان کو پڑھنی پڑتی تھی. اور نماز کے بارے میں سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ یہ بڑی بوجھل ہوتی ہے مگر اس پہ آسان ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آسان ہوتی ہے. بعض لوگ نماز کو بھی مارے باندھے پڑھتے ہیں. اگر کوئی سستی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، دل نہیں لگ رہا، دل چاہ ہی نہیں رہا، بس جیسے تیسے اٹھ کے پڑھنی پڑ رہی ہے، تو سمجھ لے کہ یہ بھی ایک منافقت کی نشانی ہے. یہاں پہ پھر ہم اپنی نمازوں کا بھی جائزہ لیں کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی ہے. سستی بھی پتہ ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ذہنی سستی اور ایک جسمانی سستی. ذہنی سستی کیا ہے، پر دل چاہتا ہی نہیں نماز پڑھنے کا، دل لگتا ہی نہیں نماز میں، اٹھنے کو ہی نہیں دل چاہتا، وہ ایک سستی ہے. اچھا ابھی پڑھتی ہوں، اچھا ابھی پڑھتی ہوں، اچھا ابھی، یہ ایک ذہنی سستی ہے, اور ایک جسمانی سستی ہو جاتی ہے جب انسان جو ہے نا اتنا تھک جائے, اتنا تھک جائے سارے دن میں کہ اب اٹھا ہی نہیں جا رہا, اب یہ جسمانی سستی ہو گئی. تو اکثر ہم دیکھیں یہ دو وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے نمازیں بھی ڈیلے ہوتے 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 بعض دفعہ قضا ہو جاتی ہے, بالکل آخری ٹائم کے اوپر ہم نماز پڑھتے ہیں. بوجھ سمجھنا, اس کے لیے اٹھنے میں سستی کرنا کہ اب جیسے سردیاں آ رہی ہیں تو جلدی جلدی نمازیں آ رہی ہوں گی, اس کے اندر اپنے آپ کو اٹھانا مشکل ہو جائے, سب منافقین کرتے تھے. اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی نماز چستی سے نہیں پڑھتا, شوق سے نہیں پڑھتا, تو صرف صدقہ و خیرات اس کو فائدہ نہیں دے سکتا, کیونکہ نماز ہی تو ہے جو ایمان اور کفر میں فرق کرتی ہے. بعض لوگ دیکھیں چیریٹی بڑا کرتے ہیں لیکن نماز پڑھنی نہیں, نماز نہیں ہم سے پڑھ جاتی, اس پہ ڈونیشن ہم سے لے لو. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو نماز کو ڈیلے نہیں کریں, جتنا زیادہ ڈیلے کرتے جائیں گے نا اتنی سستی زیادہ بڑھتی جائے گی. اچھا, بعض دفعہ کوئی انٹرٹینمنٹ یا کوئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے سستی آنے لگتی ہے, وہ بھی کیا ہے, ذہنی سستی, کہ انسان کا دل نہ چاہے کہ اب میں اٹھوں اور جاؤں اور یہ ڈراما چھوڑ کے جاؤں, یہ فلم لگی ہے چھوڑ کے جاؤں, یہ میچ لگا ہوا یہ چھوڑ کے جاؤں, کیسے جاؤں. تو یہاں پہ ایک نماز کا پتہ چلا ہمیں, اور چوتھی چیز ولا ينفقون الا وهم كارهون, اور نہیں وہ خرچ کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرتی. تو اللہ کو بھی نہیں ضرورت ہے پھر, جاؤ لے جاؤ اپنا پیسے اور اپنے یہ سمجھ لو, کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں. یاد رکھیں یہ جو بھی ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نا, یہ سوچ کے دیں کہ یہ میں اپنی قبر کا آرام خرید رہی ہوں, اس سے میں جنت میں اپنا گھر خرید رہی ہوں, یہ میں اس کے لیے پیمنٹ کر رہی ہوں, یہ میں وہاں کے لیے مٹیریل خرید رہی ہوں جس سے میرا گھر بنے گا. آپ وہ ڈالتی ہیں نا کمیٹی یا بی سی کہتے ہیں نا اس کو, کمیٹی ڈالتے ہیں, تو کبھی دل گھبراتا ہے دیتے ہوئے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لالچ ہوتا ہے کہ ہاں فلانے مہینے میں میری کمیٹی نکلے گی تو اتنے اتنے پیسے ملیں گے, کیونکہ آپ کو یقین ہے, حالانکہ بڑھ کے نہیں ملنے ہوتے, وہ میرے ہی پیسے ہوتے ہیں جو میں نے اوور دا منتھس دیے ہوتے ہیں اور وہ ہی جمع کر کے مجھے دے دیا جاتے ہیں, کوئی بڑھا کے نہیں دیے جاتے. پھر بھی دیتے ہوئے مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں محسوس ہوتی, حالانکہ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے, اس لیے کہ پتا ہے کہ جمع ہو کے مل جائے گا. لیکن جب اللہ کے راستے میں دینے لگتے تو چونکہ یہ سوچ نہیں پیچھے ہوتی کہ مل جانا ہے بلکہ بڑھ کے ملے گا, اگر یہ ایمان پختہ ہونا تو پھر دیتے ہوئے ذرا بھی افسوس یا دکھ یا یہ نہیں ہوگا. تو یہ سوچ کے دیا کریں کہ یہ مل جانا ہے مجھے. جیسے یہاں کے لیے میں کہیں گھر بنوا رہی ہوں, اس کے لیے چیزیں خرید رہی ہوں, مثلا میں اگر اپنا کسی اور جگہ پہ میرا گھر بن رہا ہے اور یہاں سے میں چیزیں خرید خرید کے میں نے کہا کہ وہاں پہ لے کے جاتی ہوں اور وہاں پہ جمع کرتی جاؤں گی, تو کوئی بھی دکھ نہیں ہوگا, بلکہ وہاں کے لیے جمع کر رہی ہوں تو شوق سے کروں گی. اسی طرح جب آپ خرچ کرنے لگے یہی سوچیں, اس کو ٹیکس نہ سمجھیں, اس کو مجبوری نہ سمجھیں. اللہ اکبر. تو یہ جو صدقہ دینا ہے, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے کسی مد میں بھی, جب آپ یہ سوچ کے دیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا بہت آرام سے پیسے نکل جائیں گے. اور ان کو خرچ کرنا کیوں پڑتا تھا, مطلب نہیں دل چاہ رہا تھا, تو پھر بات وہی آتی کہ اس کے سوا چارہ ہی نہیں تھا. خرچ نہ کرتے تو پھر کیا, کیسے لوگوں کو بتاتے کہ نہیں ہم بھی مسلمان, کہ کسی چیز میں بھی نہیں اگر کریں گے, خود بھی نہیں جا رہے اور خرچ بھی نہ کریں گے تو پھر کیا, کچھ کہیں نہ کہیں تو پارٹیسپیشن کرنی پڑے گی نا. تو وہ کہتے شکر ہے جان تو بچ جائے, چلو جو پیسے جاتے رہیں, تو اب دباؤ میں یا شرما شرمی یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو خرچ کرنا پڑ رہا تھا, ورنہ ان کو مال بہت پیارا تھا. اچھا, ایک کراہت ایک دیتے وقت ہوتی ہے, اور بعض دفعہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جب انسان اس وقت تو بڑے جوش میں دے دیا, वो कोई स्पीच सुन ली और बस चेक काट के दे दिया, नहीं बस आज तो मैंने इतना खर्च करना, उसके बाद जब दे दिया हाय क्यों दे दिया, हाय क्यों दे दिया, अब वो बार बार पैसे याद आ रहे, हाय मुझे तो देना ही नहीं चाहिए था, मैं देखो मेरे तो ये खर्चे थे, पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हो गया था। ये भी कराहत है, ये भी नापसंदीदगी है। उसके बाद मत पिछताए, इससे भी जाया हो जाता है। अल्लाह को देख के पिछता रहे हो जो कहता है कि मैं दुनिया में भी इतने गुना करके दूंगा, 70 और 700 और इतना, और आखरत में तो इससे भी ज्यादा बेहिसाब दूंगा, 10 दुनिया और 70 आखरत, ये भी फॉर्मूला। और अल्लाह जिसको चाहे जहां पे भी बेहिसाब दे। तो अगर बाद में पिछताने लगे या एहसान जताने लगे या रियाकारी करने लगे तो सब जाया हो जाएगा। या कराहत किसी भी स्टेज पे आ गई, सब जाया। तो नागवारी नहीं होनी चाहिए अल्लाह को देख के। अपने बच्चों पे खर्च करके नागवारी होती नहीं होती, खुश होते हैं आप खर्च करके, लेकिन अल्लाह के रास्ते में देके ये ना सोचें कि इस गरीब को दे रही, ये ना सोचें कि इस इंसान को दे रही, ये सोचें अल्लाह को दे रही। जैसे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब कोई देने लगती थी खुशबू लगा के देती थी, तो किसी ने पूछा कि क्यों खुशबू लगा के देती है, फरमाया कि मैंने ये सुना है कि इससे पहले कि वो गरीब और मिस्कीन के हाथ में जाए उससे पहले अल्लाह के हाथ में जाता है, तो इसलिए मैं खुशबू लगा के देती हूँ कि मैं अल्लाह को दे रही हूँ। यानी उनके कॉन्सेप्ट देखे कैसे थे, इतने क्लियर कॉन्सेप्ट थे। फला तो जिद का हम वालों हम वाला औलाद हम, और ना ताज्जुब में डालें आपको उनके माल और उनकी औलादें। असल में मुनाफिकीन के जो माल और औलादें थी ना, वो जाहिरी बात है माल खर्च नहीं करना, जमा कर करके रखते जाना। अब यहाँ पे तो जरा मारे बांधे की मुसीबतों से ले आए, वरना माल तो अपने सींत सींत के रखते थे ना, और औलादों को भी जाहिरी बात है किसी ऐसी चीज के अंदर नहीं लगाते थे। तो यहाँ पे किसको कहा जा रहा है, मोमिनों को कहा जा रहा है। फला तो अजीब का आपको इंप्रेस ना करें, क्या अमवालों इनके माल किन के, मुनाफिकों के, वला औलादों और ना इनकी औलादें, हाय देखो ये तो दुनिया में कितने आगे चले गए, इन्होंने कितने कारोबार इनके बढ़ गए, इनके पास कितना माल है। और मुनाफिकीन के हालात भी जो होते थे ना बड़े यानी हेल्दी होते थे, बहुत सुर्ख और वो होते थे, क्योंकि जाहिर अच्छे खाते पीते होते थे। बेचारे जो सच्चे मोमिन होते थे उनके तो इतने लागर इतने वीक होते थे, ना खाने को मिल रहा होता था ना कुछ है, जाहिर है उन्होंने तो अपनी जिंदगियां लगा दी थी दीन के लिए, और इन्होंने जिन्होंने कुछ लगाना ही नहीं तो वो तो जाहिर है हट्टे कट्टे ही होंगे ना। तो इनके माल और इनकी औलाद ये आपको इम्प्रेस ना करे, ये आपको हसरत में ना डाले, ये आपके लिए वाव फैक्टर ना बने कि वाव क्या बात है। क्यों, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअद्दिबहुम बिहा, अल्लाह तो चाहता है कि इनको अजाब दे इनके साथ, इन माल और औलाद के साथ इन लोगों के ऊपर अजाब करे। बजाहिर तो ये नेमतें नजर आती हैं, लेकिन अल्लाह इनके लिए इन्हीं नेमतों को टॉर्चर का बायस बनाना चाहता है, फिल हयात दुनिया, दुनिया की इस जिंदगी में, आखरत में तो किसी चीज ने भी नहीं काम आना, ना माल आएगा काम, ना औलाद इनको काम आएगी, लेकिन दुनिया में ही ये इनके लिए अजाब बन जाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। और दुनिया में ही आप कभी देखते हैं, यानी ये तो सबके सामने एक चीज है, बाज लोगों के लिए ये माल एक इतने दिन का चैन और रात की नींद उड़ा देने वाली चीज बन जाता है। ये माल के पीछे लोग ऐसे दीवाने हो जाते हैं, इसकी हिफाजत, इसको आगे बढ़ाना, इसको ये, इतने मालदार होते हैं डिप्रेशन का शिकार है, इतने मालदार हैं गोलियां खा के सो रहे हैं, उनको चैन ही नहीं, हयान नुकसान हो जवान, और वो ऐसे एक नजर आते जैसे एक अजाब में मुबतला है, इतना माल होता है और जो चीजें उनके पास होती है इंजॉय करने का टाइम तक नहीं होता, इतना वक्त नहीं होता कि इतने इतने बड़े घरों को एंजॉय कर लें, रिलैक्स करें कभी कुछ नहीं, हर वक्त कान पे फोन होता है, ہر وقت کام کام کام, کیونکہ ظاہر ہے جو کاروبار جو یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو سنبھالنا بھی تو ایک بات ہے, ان کے پاس کہاں وقت ہوتا ہے, اور اس ساری زندگی ان کی 99 کے چکر میں گزر جاتی. اور جو اولادیں پالی ہوتی ہیں اسی مال کے ساتھ, وہ اولادیں اتنے آنسو رلاتی ہیں, پھر وہی انسان کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اس سے تو بہتر تھا ہماری کوئی اولاد ہی نہ ہوتی. دنیا میں دیکھتے ہیں نا, تو بعض دفعہ یہی چیزیں دنیا میں آج بھی ہم دیکھتے ہیں عذاب کا باعث بن جاتی ہیں. یہ نعمتیں ہیں, لیکن اگر ان نعمتوں کو مال کو حلال طریقے سے نہیں کمایا یا مال میں ہی لگ گئے, اسی مومن کی جو منافق ہے اس کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے, حب دنیا, دنیا کی محبت. اب دنیا کی محبت ہے اسی لیے مال بس ہر وقت اسی, یعنی وہ مسلمان بھی کیوں ہوئے, ان کے ساتھ رہ کے ہمیں کوئی فائدہ ملے گا؟ حالانکہ دل نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ, اسی لیے قربانی بھی نہیں دے سکتے. ہم تو فائدہ چاہتے تھے یہاں پہ, اور ہم نقصان کرائیں, اپنا پیسہ دے دیں جو ہم نے اتنی مشکلوں سے کمایا. اللہ اکبر. تو حب دنیا ان کا سب سے بڑا پرابلم تھا, مال کو سنبھال سنبھال کے رکھتے تھے, لیکن یہی مال اور یہی اولاد جو دنیا کی بہت بڑی دو نعمتیں ہیں ان کے لیے وبال جان بن گئی تھی. اور ان کی تو اولادیں آپ دیکھیں کئیوں کی مسلمان ہو گئی. جب اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہیں کہ خود تو اس طرف ہیں اور اولادیں کس طرف لگ گئی ہیں, تو یہ بھی ان کے لیے ایک سہانے روح تھا. وہی اولادیں جن کے لیے انہوں نے زندگیاں لگائیں, انہیں جب دیکھتے تھے عبداللہ بن ابی جو تھا اس کا بیٹا عبداللہ, وہ سچے پکے مسلمان تھے, باپ کے آگے کھڑے ہو گئے تھے, کیسے تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی ہے, میں تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا. اپنا ہی بیٹا تلوار لے کے کھڑا ہو گیا تھا کہ میں گردن اڑا دوں گا اپنے باپ کی, تو وہ تو ان کے لیے تو پھر ایک مصیبت ہی ہو گئی نا کہ یہ اولادیں, ہماری اولادیں تو ہمارے خلاف ہو گئی. تو اسی طرح ہم بعض دفعہ دنیا میں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی مال اور اولادیں دیکھ کے بس وائے اس کے پاس اتنا اس کے پاس ایسے, ہمیں کیا پتا کہ کس کے لیے یہی مال اور اولاد دنیا کی زندگی میں ہی عذاب بن جائے. اللہ جس کے لیے چاہے عذاب بنا دے ان کو, کہ جب مال اور اولاد اللہ کے راستے میں نہیں لگائے ہوں گے تو یہ مال اور اولاد بھی انسان کے نہیں رہتے. ایک حدیث تو سب نے سنی ہوگی نا کہ جب انسان مرتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں, قبرستان تک تین چیزیں گئیں. ایک چیز تو خیر انسان کے مرتے ہی بس مرنے کے بعد تھوڑی دیر اس کے پاس یعنی رہتی ہے اور اس کے بعد اس سے فائدہ وہ اٹھاتا ہے اور اس کے بعد ختم, اور وہ ہے اس کا مال. کفن دفن کیا, قبر خرید لی, زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا, اس کے بعد دیٹس اٹ, اس کے بعد اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. دوسرا اس کا دوست جو ہے وہ قبر تک ساتھ جاتا ہے. کہتے ہیں نا تین دوست, تین دوست انسان کے ہوتے ہیں جو کہ مرنے کے بعد اس کے لیے کہاں کہاں تک جاتے ہیں, ایک مرنے کے پاس فوری تھوڑی دیر تک اس کے ساتھ رہا, دوسرا قبر تک لے جانے میں, اور وہ اس کے رشتے دار ہیں, اور تیسرا دوست اس کے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ قبر میں جائیں گے. تو دو دوست تو پہلے ہی چھوڑ جاتے ہیں, یہ مال اور یہ رشتے دار, رشتے داروں میں اولاد بھی آ گئی تو بس وہاں تک لے کر جائیں گے, اس کے بعد تو آگے کوئی نہیں جانے والا. اور جو جس نے تیسرے کو دوست ہی نہ بنایا, اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی, اس کے ساتھ کون جائے گا پھر؟ یہ تو واپس آ جائیں گے. تو بات یہ کہ ٹھیک ہے آج ہم کسی کو بھی منافق نہیں کہہ سکتے, نہ ہمارے پاس کوئی اس چیز کی رائٹ ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا غیب کا علم ہے کہ ہم کسی کو بھی کہیں. مگر چلو اگر کافروں کو بھی دیکھ لیں, کافر تو پتہ ہے کہ یہ کافر ہیں, ہم ہر ایک کے جو جب اس کی مٹیریل چیزوں کو دیکھتے ہیں نا, اس کا مال, گھر, گاڑیاں, بچے بہت فلرش کر رہے ہیں, بڑی ترقیاں ہو رہی ہیں دنیا میں ان کے, تو ہم اتنے زیادہ امپریس ہو رہے ہوتے ہیں, حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں اس مال کی وجہ سے اس کو کتنی بے چینی ہے اور کتنا اس کا چین یعنی نیندیں حرام ہوئی ہیں, اور یہ اولاد, آپ کو کیا پتا کہ وہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسی ہے. ایک اچھی فرما بردار اولاد, چاہے وہ بہت مالدار نہیں بھی ہو, وہ بہتر ہے اس اولاد سے جو نافرمان ہو اور ماں باپ کو آنسو رلائے, چاہے وہ کتنے ہی بڑے عہدوں پہ ہو. تو ان کے عہدوں کو ماں باپ نے کیا کرنا, جب وہ اولاد ماں باپ کے لیے ایک تکلیف بن چکی ہو کیا فائدہ ایسی اولاد کا. تو ان کی کئی اولادیں اتنے جب ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں, زبان درازیاں کرتی ہیں, ان کو ساتھ وقت نہیں ان کو دیتی, تو وہی اولاد عذاب بن جاتی ہے. اور یاد رکھیں جب انسان اللہ کی نہیں مانتا نا, تو اس کے جو انڈر ہوتے ہیں, چاہے اولادیں ہیں چاہے غلام ہیں, وہ سرکش ہو جاتے ہیں. جیسے ایک کسی بزرگ نے فرمایا کہ جب میں اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا تو میں اس کا اثر اپنی سواری پہ دیکھتا ہوں, سواری میں دیکھتا ہوں, میری سواری بھدکنے لگتی ہے, وہ یعنی سواری کے تھرو مجھے کوئی تکلیف پہنچنے لگتی ہے. انسان خود جب نافرمان ہوتا ہے تو آگے یہ ساری چیزیں اللہ کی تو مخلوق ہیں, وہ پھر اس کے آگے سرکشی کرتے ہیں. جب اولاد کو اللہ کے راستے میں نہیں لگایا, یاد رکھیں وہ اولاد کبھی ماں باپ کی بھی نہیں بنتی. اور یہاں پہ جو منافقین کی بات ہے, ایک یاد رکھیں کہ منافقین جو تھے نا, یہ اکثر بڑی عمر کے لوگ تھے. ینگ پیپل میں صرف ایک منافق کی بات پتہ چلتی ہے, ادروائز جتنے منافقین تھے وہ یعنی بڑی عمر کے لوگ تھے. جو ینگ پیپل تھے زیادہ وہ پکے سچے ایمان والے تھے. آپ نے دیکھتے ہیں ینگسٹرز میں جب بھی کوئی چیز کے اوپر وہ پکے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہلتے نہیں ہیں اس سے, جبکہ جتنا انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے, ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں, بڑی مصلحتیں دیکھنے لگتے ہیں, بڑی چیزیں دیکھنے لگتے ہیں, نہیں یہ اس کا ایسے نہیں, بڑی مجبوریاں آڑے آنے لگتی ہیں. جو ینگ بلڈ ہوتا ہے, اور اپنے بھی ہم وقت کو یاد کریں, تو جب ینگ ہوتا ہے انسان بالکل کسی چیز سے نہیں ڈرتا, پھر وہ یہ مصلحتوں میں نہیں پڑتا. تو منافقین جو تھے نا, یہ ظاہر ہے بڑی عمر کے تھے, ان کی اولادیں بھی جوان تھیں, اور وہ اولادیں جو تھیں وہ صحیح مومن تھیں, اور ان کے دلوں میں لالچ, ہرس اور حسد, اور پھر اپنے مال کو سینت سینت کے رکھنا, اور یہ سب چیزیں ان کے اندر تھیں, اولادوں میں نہیں تھیں. اب دیکھ لیں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ہے, وہ تو خیر کافر ہی مرا, لیکن جسٹ بتا رہی ہوں بات کتنی ان کے لیے ایک تکلیف کی باعث, کہ جس دین کے یہ مخالف رہے ان کے بچے اسی دین کی حفاظت کرنے والے بن گئے. حضرت خالد بن ولید کو دیکھیں, اسی طرح منافقین کی اولادیں. اگر مال اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں, انسان ان کو اللہ کے راستے میں لگا دے, اللہ تعالیٰ ان کو ٹھنڈک بنائے گا. تو یہاں پہ یہ بتا دیا گیا کہ جو مال اور اولاد کی کثرت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے نا, وہ صرف اس لیے کہ ان دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے, دنیا کی زندگی ان پہ جو ان میں جو ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں اور وہ آتی ہیں, وہ اس اولاد اور مال کے تھرو آئیں. فَتَضْحَكَ الْكَافِرُونَ, اور نکلے ان کی جانیں اس حال میں کہ یہ کفر پہ, کیونکہ ظاہر ہے جب مال بہت ہوگا, اولاد بڑی ہوگی, تو انسان اس کے اندر اتنا زیادہ غرق ہو جاتا ہے کہ وہ آخرت کو بھول جاتا ہے, اللہ کی یاد سے یہ چیزیں اکثر غافل کر دیتی ہیں. اب غفلت کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی جانیں بھی اسی غفلت میں نکلی, کہ کافر ہی ہوں, ان کو توفیق ہی نہ ملے آنے کی اسلام کی طرف. اور پھر یہ بھی کہ جو ایسا ہوتا ہے انسان جس نے اپنا آپ لگا دیا ہے انہی کے پیچھے, تو شدت سے ان سے محبت کرتا ہوتا ہے, اس کے پر موت بھی بڑی بھاری ہوتی ہے, اس لیے کہ اس کا دل تو دنیا میں ہی اٹکا ہوا ہے, اپنے پیسے میں اٹکا ہوا ہے, اب دنیا سے جانا تھوڑی چاہتا ہے, اس کو تو ایسے لگتا ہے کہ قید خانے کی طرف جا رہا ہوں, اس کو تو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی مجلسوں سے نکل کے تنہائی کی جگہ لگتی ہے کہ وہ قبر میں جا کے پڑ جاؤں گا. वो तो बहुत गमगीन और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है इससे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ठीक है, फिर अल्लाह भी चाहता है कि इनकी जानें इसी तरह निकले कि ये काफिर ही। इनके लिए इनका ना माल सदका जारिया बनता है ना औलाद सदका जारिया बनती है, ना तो फिर इनके लिए तो अजाब ही अजाब है ना। अब वहां पे भी आखरत में भी औलाद इनकी नेकियां ले जाएगी। अगर औलाद बद है ना तो आखरत में औलाद इंसान की नेकियां ले जाएगी, क्योंकि जो माँ बाप अपनी औलाद को अल्लाह की रास्ते अल्लाह का रास्ता नहीं बताते, नहीं दिखाते, नहीं इसकी फिक्र करते, तो वो औलादें जब बिगड़ जाती हैं तो कयामत के दिन वो औलादें उनकी नेकियां चाट लेंगी। ये उन माँ बाप के लिए नहीं है जो अपनी औलादों को कोशिश करते रहे लेकिन औलाद खुद ही नहीं इस तरफ आई, ये उनके लिए जिन्होंने कोशिश ही नहीं की। उनको नहीं परवाह कि उनका बच्चा नमाज पढ़ रहा है या नहीं, उनको नहीं परवाह कि वो अपने बच्चे को अल्लाह की पहचान कराए, उनको कुछ नहीं परवाह। उनको ये परवाह है कि मेरा बच्चा ए ग्रेड लेकर आए, मेरा बच्चा पढ़ाई में आगे हो, मेरा बच्चा बड़ा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा ये बने, लेकिन ये कोई परवाह नहीं कि इसको अपने रब की भी पहचान मैंने कराई है या नहीं। अब वो बच्चा जब बिगड़ेगा तो आखरत में ऐसे माँ बाप की नेकियां चाट जाएगा, तो ये तो फिर इनके लिए अजाब ही हो ना, आखरत में भी अजाब बन गए। और आखरत में भी सदका जारिया भी बन सकते थे कि ये दुनिया से चले जाते तो पीछे नेकियां करती रहती वो औलाद और इनको फायदा पहुंचता रहता, लेकिन इन्होंने तो बस इस चीज की फिक्र की कि डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए, इस चीज की फिक्र नहीं की कि औलाद की भी आखरत बन जाए और माँ बाप के लिए भी सदका जारिया हो जाए। कितने माँ बाप ऐसे होंगे जिनको ये फिक्र सताती होगी कि हाय हमारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, ये जरूर फिक्र सताती है, हाय बच्चा पढ़ नहीं रहा, हाय बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, आए बच्चे का सही जगह रिश्ता नहीं हो रहा। कितनी ही माँ बाप को ये फिक्रें तो बहुत सताती हैं, अगर ये फिक्र नहीं सताती कि आए बच्चे को कुरान का इल्म नहीं है, आए बच्चे को अल्लाह की पहचान नहीं है, कैसे फिर बनेंगे ये फिर औलादें सबकाई जा रही है। ये तो दुनिया का भी फिर एक मुसीबत बनती है इंसान के ऊपर और आखरत की तो मुसीबत है ही है। फिर मरने के बाद भी उस औलाद को क्या फुर्सत मिलेगी कि वो आपके लिए कुछ भेजे, और क्यों फुर्सत मिलेगी वो दुनिया में नहीं, आपने उसको कुछ कहा तो मरते ही आपकी आंख बंद होती ही वो कैसे मोमिन पक्के बन जाएंगे। وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ البتہ تم میں سے ہیں۔ وہ قسمیں ان کو کھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی، قسمیں کیوں کھاتے ہیں وہ؟ اس لیے کہ ان کی جو سارے جو نظر آ رہے ہیں ان کے اعمال وہ تو اتنے منافقانہ ہیں، اور اب وہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ وہ آپ میں سے ہی ہیں۔ جب عمل ہی نہیں ہوگا نا قسمیں کب کھانی پڑتی ہیں؟ دیکھیں ایک بندہ اس کا کردار اخلاق اس کا عمل ہی بتا رہا ہے، اس کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں مومن ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ قسم کس کو کھانی پڑے گی؟ جس کا عمل ساتھ نہیں دے رہا، اس کا اس کی بات کا ساتھ نہیں دیتا، تو پھر اس کو بول بول کے بتانا پڑتا ہے، بول بول کے یقین کرانا پڑتا ہے ہم بھی تم میں سے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی مسلمان ہی سمجھو، کیونکہ حرکتیں تو الٹ ہیں۔ دیکھو لوگوں کے سامنے اچھا بننے کی کتنی فکر ہے کہ یہ بس ہمیں مسلمان سمجھ لیں۔ انسانوں کا ڈر اتنا ہے اس کی وجہ سے بول بول کے قسمیں کھا کھا کے بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ایسا نیکی کا عمل قبول ہی نہیں ہے جو لوگوں کے ڈر سے کیا جائے، لوگوں کی وجہ سے کیا۔ لوگوں کی ان کو اتنی فکر ہے، تم یہ سوچو کہ اللہ کے نزدیک کیا تم ایمان والے ہو؟ تو یہ تو ان کا حال یہ تھا نا کہ جب ایمان والوں میں آتے تھے تو ان کے جیسے ہو جاتے تھے، ان کو قسمیں کھا کھا کے بتاتے تھے، جب اپنے جیسوں کے ساتھ ہوتے تو ویسا ہی رنگ اپنا لیتے تھے۔ جیسے ہمارے اندر بھی کچھ لوگ ہیں، جب وہ دین داروں کی محفل میں بیٹھتے ہیں جہاں بہت اللہ رسول ہو رہی ہے تو پھر بالکل ویسی چال ڈھال اپنا لیں گے، بالکل ویسی باتیں کرنے لگیں گے۔ اچھا پھر انہیں لوگوں کو دیکھو کہیں ایسی محفلوں میں بیٹھے ہوں جو بالکل غفلت کی ہیں، تو انسان یقین ہی نہیں کر سکتا یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت بڑے اللہ رسول کر رہے تھے، اس وقت بڑے قرآن اور یہ باتیں کر رہے تھے، لگتا ہی نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ اتنی غفلت ہوتی ہے, یعنی جیسی محفل جیسا دیس ویسا بھیس, جیسی محفل ویسا ہی اپنا لیا رنگ ڈھنگ. ابھی دیکھو گانے بجانے کی مجلس ہے تو ویسے بن گئے, ابھی دیکھو وہاں پہ کوئی ایسے بہت ہی دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں اور ایسی باتیں ہو رہی تو ویسے بن کے بیٹھ گئے. ایسے اس وقت ایسے دکھایا کہ مجھے تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس وقت اللہ کی بات کرنا ان کو سب بھول جاتا. تو یہ لوگ ظاہر ہے دل میں تو کفر تھا, اب زبانوں سے بتا بتا کے یقین دلا رہے ہیں, قسمیں کھا کھا کے یقین دلا رہے ہیں کہ ہم بس آپ میں سے ہی ہیں, ہم وہ جو یعنی آپ میں سے ہیں یعنی کہ ہم بھی مسلمان ہیں. اب ان کو صرف ڈر یہ ہے کہ ان کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم اندر سے مسلمان تھوڑی ہیں, کیونکہ اگر پتہ چل گیا تو مشرکوں جیسا ہی سلوک پھر ان کے ساتھ ہوگا. وَلَكِنَّهُمْ لیکن وہ قوم يَفْرَقُونَ, یہ قوم ہے جو ڈرتے ہیں. ڈرتے کس بات سے؟ یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی, ہمارا کفر کھل نہ جائے, ان کو پتہ نہ چل جائے ہماری اصلیت کا. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ, اگر یہ پا لیں کوئی جائے پناہ, کوئی غار یا کوئی داخل ہونے کی جگہ, البتہ بھاگ جائیں اس کی طرف. نہیں, ان کی حالت ایسی ہے, یہ اتنا مسلمانوں سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کو پتا نہ چل جائے. اگر ان کو پتا چل گئی یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے, تو ہمیں تو ان کا بس نہیں چلتا. یہ اتنے ڈرے ہوئے کہ ان کو تو کوئی جگہ مل جائے نا پناہ کی, ادھر بھاگ کے تیزی سے دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے, وہاں جا کے گھس جائیں گے. وَهُمْ يَجْمَعُونَ, اور وہ سرکشی کرتے ہیں. ذلت کی زندگی ہے نا, چاہتے ہیں کوئی جگہ مل جائے بس. اب اصل میں اسلام اس وقت کیا تھا, آپ تھوڑا سا ہی اپنی منمانیاں بھی کرتے رہیں, جو مرضی کرتے رہیں, ساتھ اسلام اسلام اور دین دین کے ہم دعوے دار بھی بنتے رہیں, ایسا نہیں تھا نا اس وقت. اس وقت اسلام کیا تھا ذرا تھوڑا سا امیجن کریں. اسلام قربانیاں مانگتا تھا اس وقت, جانوں کی قربانیاں, گھروں سے نکلو. سوچیں کسی گھر سے مردوں کو کہا جائے کہ نہیں نکلو, اپنے کام چھوڑو, جابیں چھوڑو, بزنس چھوڑو, اس وقت نکلو اللہ کے راستے. اور زندہ آ بھی گئے تو یہ تو نہیں کہ ہینڈی کیپٹ ہو چکے ہوں گے, لمبس کٹ چکے ہوں گے, کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. اور پھر مال بھی لگاؤ, اب اپنے گھر کے ہم جیسے مثال کے طور پہ ہم گئے, ہمارے تو اپنے خرچے نہیں پورے ہوتے, ہم کدھر سے لگائیں؟ لیکن ان کو کہا جاتا تھا لگاؤ تم, ضروری ہے. اب ایسے میں جو لوگ قربانی دینا نہیں جانتے, اس لیول پہ انہوں نے دین کو نہیں اپنایا ہوتا کہ قربانی دینی ہے, ان کی تو زندگی حرام ہو جائے گی. مثلا ہمارے جیسے لوگوں کو ہر کہہ دیا جائے کہ اپنے مال بھی لگانا ہے, جان بھی لگانا ہے, ہم تو کب کے بھاگ جائیں, یہ کیا مصیبت پڑ گئی. ہم تو بس دین کو اتنا ہی چاہتے ہیں نا کہ بس دیکھیں ٹھیک ہے دین ہم نے اپنا لیا, لیکن اب دور دور ہی ٹھیک ہے, اب اتنا بھی نہیں ایکسٹریم ہونے کی ضرورت ہے, مال بھی لگاؤ جہاں نہیں لگاؤ. اب ہم اپنا کام کاروبار نہ دیکھیں, ہم اپنے اوپر نہ خرچ کریں, ہمارے اپنے بھی خرچے ہیں, ہمارے بچے بھی ہیں, اب ہم سارا بس اسلام کے اوپر لگا دیں. یہ جیسی یہ ہماری سوچ ہے نا, اس طرح ہی ان کی سوچ تھی. تو دین کے لیے قربانی کرنا یہ ان کی ڈکشنری میں نہیں تھا, اپنے لیے لگا سکتے تھے. تب ایسے حالات میں وہ کریں تو کریں کیا, جائیں تو جائیں کدھر؟ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے ہم نہیں مسلمان ہوتے, بھئی انہوں نے رہنا تو مدینہ میں ہی تھا, مدینہ میں تو اکثریت مسلمانوں کی تھی, حکومت مسلمانوں کی تھی, وہ تو نکال دیں گے اب سورہ توبہ آ گئی, اب بس نکلو یہاں سے, نکال دیں گے, جاؤ کہیں اور جاؤ, کہاں پہ اپنی یہ جائیدادیں, اپنے مال چھوڑ کے کدھر جائیں گے, اپنی فیملیز چھوڑ کے کدھر جائیں گے. تو اب ان کے لیے تو ایک بہت, کیونکہ دو کشتیوں کے سوار کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, دنیا بھی چاہیے, اس کا بھی کہیں نقصان نہ ہو جائے, اس کے پیچھے بھی جان نکل رہی ہے, اور اسلام اسلام بھی کرنا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک بڑی مشکل میں آ گئے تھے. میں آپ یہ نہ سوچیں کہ ہائے کتنے برے تھے منافقین, دیکھو کیسے کرتے تھے. اگر آپ آج کے حالات میں دیکھ لینا, ایسے لگتا ہے کہ یہ تو حال آج سب طرف ہی ہے. کون آج لگانا چاہتا ہے اپنا مال, کون آج لگانا چاہتا ہے اپنی ذات؟ آپ کو تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنی جانیں دے دو, تھوڑی آورز ہی مانگے جائیں نا, تھوڑا سا وقت ہی, تو کوئی لگانے کو تیار نہیں ہے. دین کے لیے, اس کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو چکا ہے کہ دین کے لیے بھی ہم کچھ کریں. ہم کیوں کریں, وہ کر لے نا, فلانا کر لے, فلاں کر لے, ہم کیوں کریں, ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. تو اسی طرح وہ بھی تو اس وقت کہتے تھے ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے, ہماری یہ مجبوری, ہماری یہ مجبوری. اللہ اکبر. تو یہ آیتیں پڑھنی بڑی آسان ہے, کہہ دینا منافق کیسے کرتے تھے, منافق وہ کرتے تھے, دیکھو کتنے برے تھے, دیکھو یہ انہوں نے کیسے کیا. اور اپنے آپ پہ رکھ کے دیکھیں نا, ہم بھی آج کسی لیول پہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. قربانیوں والا دین تو ہمیں چاہیے ہی نہیں, جہاں پہ ہماری خواہش قربان ہو رہی ہو, ہمارا وقت قربان ہو رہا ہو, ہمارے مال قربان ہو رہے ہوں, یا ہماری اولادوں کو ہمیں کسی طرح سے بھی کوئی تھوڑی ان کی اس میں سے کمی کر کے قربانی دینی پڑ رہی ہو دین کے لیے, وہ والا دین ہمیں نہیں پسند ہوتا. استغفر اللہ. تو یہ اصل مسئلہ تھا, نہیں کہ وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں, ان کو بڑا شوق ہے منافق ہونے کا. اب وہ کریں کیا, وہ تو پھنس گئی ہو, ان کی تو جان پھنس گئی, اب دین غالب ہو چکا, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. تو ہم کوئی چھپنے کی جگہ ہی مل جائے, ہم کہیں بھاگ ہی جائیں, اتنے پریشان ہیں یہ اسلام سے. اور اسلام تو ڈیمانڈ کرتا ہے, آئے دن اس کی ڈیمانڈ ہے, کبھی یہ کرو تو کبھی وہ کرو, تو کبھی دشمن آ رہا ہے تو اس کے لیے ڈیفینڈ کرو, کبھی کوئی کام کبھی کوئی کام, نہیں تو ہر وقت بھی کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کر رہا. وہ ٹائم ایسا تھا جو سارا کا سارا قربانیوں کا تھا, اس وقت کچھ مل نہیں رہا تھا ایسا, کوئی بہت کچھ سامنے کچھ آتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. مجھے تو تھا لگاؤ لگاؤ لگاؤ. تو جو لگا نہیں سکتا دین کے لیے کچھ, تو وہ پھر اسی لسٹ میں آ جاتا تھا نا. کلمہ تو پڑھ لیا, یہ تھوڑی پتا تھا کہ اب اس کے بعد یہ بھی کرنا پڑے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ نے ہمارے پردے رکھے ہیں شاید کہ آج ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں. تو ان کا یہ حال تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دل یہ چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کھول دیا کہ ان کے دل یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جگہ مل جائے ہم جا کے چھپ جائیں. سورہ رحمان میں لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا معاشر الجن والے نے انس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان. تم اگر چاہتے ہو نا کہ تم بس بھاگ جاؤ کہیں, تو بھاگ دیکھو, بھاگ دیکھو. تم چاہتے ہو تم نکل جاؤ زمین آسمان کے کناروں سے, اگر استطاعت ہے نا جاؤ بھاگ دیکھو. تم نہیں بھاگ سکتے, اس کے لیے بڑا زور چاہیے. کہاں بھاگو گے اللہ سے؟ یہ اصل میں اللہ سے بھاگنا ہے, مسلمانوں سے کیا بھاگنا ہے, اللہ سے بھاگنا چاہتے. اللہ سے بھاگنے کی تو کوئی جگہ ہی نہیں. بھاگو ومن ہوں, اور ان میں سے, اب کیا آگے ان بات ہو رہی ہے منافقین, ان میں سے کچھ ایسے ہیں, مئی المیزو کا فی صدقات, یعنی سارے تو نہیں ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں صدقات کے بارے میں. کیا الزام لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جب بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے, حنین سے واپسی پر یورانہ کے مقام پہ تھے, تو ایک آدمی آپ کے پاس آیا, حضرت بلال اس وقت ان کے کپڑے میں چاندی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے مٹھی بھر بھر کے لوگوں کو دے رہے تھے. تو ایک آدمی نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھیں ان کی کیسی جرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پکارتے تھے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہیں عذاب ہو, اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا, اگر میں عدل نہ کرتا تو میں ناکام اور نامراد ہو جاتا. حضرت عمر نے اس وقت کہا, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس آدمی کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا نہیں, معاذ اللہ لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ یہ تو اپنے صحابہ کو ہی قتل کرا دیتے. اور پھر فرمایا, یہ آدمی اور اس کے ساتھی قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترتا, اور یہ لوگ قرآن سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے سے نکل جاتا ہے. اور روایت میں آتا ہے, اللہ اکبر, اسی سلسلے میں کہ جنگ حنین کے مال غنیمت کی تقسیم کے وقت حرقوس نامی ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیا اور کہا, تم عدل نہیں کرتے, انصاف سے کام لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں عدل نہ کروں پر تیری بربادی کہیں نہیں جا سکتی. جب اس نے پیٹ پھیری تو آپ نے فرمایا اس کی نسل سے ایک قوم نکلے گی جن کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے اور ان کے روزوں کے مقابلے میں تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے, لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. تمہیں جہاں بھی مل جائے ان کے قتل میں کمی نہ کرو. آسمان تلے ان مقتولوں سے بدتر مقتول اور کوئی نہیں. اور واقعی ایسے ہوا تھا کہ پھر خوارج ظاہر ہوئے تھے, ان کی نمازیں ان کے روزے ان کے مقابلے میں کوئی مسلمان اپنی نماز اور روزے کو حقیر سمجھتا تھا, وہ تو ہر ایک کے اوپر فتویٰ لگا دیتے تھے نا کہ یہ تو بس کفر ہے, گناہ کبیرہ ہے اور یہ ایسے اور بس اس کو ختم کر دینا چاہیے. واقعی پھر خوارج آئے تھے اور یہ کس وقت ان لوگوں کا یہ ظاہر ہوئے تھے جب مسلمانوں میں دو فرقے بن گئے تھے, ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھا اور ایک حضرت علی کے پیچھے تھا. تو میں نے آپ کو پہلے بھی ان کے بارے میں بتایا تھا کہ اس وقت ان لوگوں نے کہا تھا کہ ظاہر ہے ایک ہی جماعت حق پہ ہوگی نا, تو دوسری تو نہیں ہے, تو ہم تو پھر یہ لوگ بہت انہوں نے فتنہ اور فساد کیا تھا. اور ہمارے تمام ائمہ کرام نے خوارج کو کافر قرار دیا. اسی طرح اس بارے میں آتا ہے کہ ایک بدو تھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا چاندی بانٹتے ہوئے دیکھ کے کہا کہ اگر اللہ نے تجھے عدل کا حکم دیا ہے تو عدل نہیں کرتا. آپ نے فرمایا تو تباہ ہو, اگر میں بھی عدل نہیں کرتا تو زمین پر اور کون عدل کرنے والا ہوگا. پھر آپ نے فرمایا اس سے اور اس جیسوں سے بچو, میری امت میں ان جیسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. استغفر اللہ ربی, یعنی قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن حلق سے نہیں اترے گا. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے کہ انسان قرآن پڑھ رہا ہو لیکن یعنی اس کو ڈائجسٹ نہ ہو, اس کے عمل میں نہ آئے. قرآن پڑھنے والے تو بہت ہیں لیکن کیا وہ حلق سے نیچے بھی اترتا یا یہی اٹک جاتا؟ فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا رَدُوا, پھر اگر وہ دیے جائیں اس میں سے تو راضی ہو جاتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ, اور اگر نہیں دیے جاتے تو بڑے ناراض ہوتے ہیں. یعنی ان وہ جیسے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ ان کے بس منہ بھرتے رہو تو یہ خوش رہیں گے, جس دن آپ نے ان کو نہیں کچھ دیا ہڈی نہیں ڈالی تو اس دن ناراض ہیں. سیاستدانوں میں بھی کئی لوگ آپ ایسے دیکھتے ہیں, آپ اپنے ہو سکتا ہے کئی کسی کے رشتہ داروں میں بھی کوئی ایسے لوگ ہوں, یعنی خود غرض, بس جب تک آپ ان کو کھلاتے پلاتے رہو بڑے راضی بڑے خوش آپ سے. اسی طرح یہ منافقین کا حال, ان کو دیتے رہو اگر بس مال غنیمت میں سے, کیونکہ میں نے آپ کو کیا بتایا ان کا پرابلم کیا تھا, حب دنیا, بس پیسہ آ جائے آ رہا ہے تو بس پھر سب ٹھیک ہے, پھر آپ بڑے اچھے ہیں, پھر سب کچھ اچھا ہے, اور اگر نہیں دے رہے تو بس پھر آپ سے ناراض ہے, پھر کریں عدل کرو. یہ بھی ایکسپلوئٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا, دوسرے کو الزام لگا دینا آپ تو عدل نہیں کرتے, اور دوسرا ڈر جائے گا کہ بھائی ان کو بھی کچھ دے دو, بدنام کر دینا دوسرے کو. استغفر اللہ, دیکھو خود غرضی اور ہرس انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی, کہ یعنی اس حد تک پہنچ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تان کرنے لگے, اتنے فرسٹریٹڈ ہو گئے مال کے پیچھے ہمیں مل کیوں نہیں رہا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تقسیم کرتے تھے بڑی حکمت کے ساتھ کرتے تھے نا, ہر وقت ہر ایک کو تو نہیں دینے کا ہوتا, کبھی کسی کو دینا پڑتا ہے کسی وجہ سے اور کسی سے روکنا پڑتا ہے کسی وجہ سے. اب آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَدُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اور اگر بے شک وہ راضی ہو جاتے جو دیا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے, وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ, اور یہ کہہ دیتے وہ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے, سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ, تو ان قریب دے گا کہ سیؤتین ان قریب, اور یہ کہتے اگر کہ ہمیں ان قریب دے گا اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول, انا الی اللہ راغبون, اور بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. اگر وہ یہ کہتے اگر وہ راضی ہو جاتے جو ان کو دیا گیا تھا تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا, یعنی ان کو کرنا کیا چاہیے تھا یہ بتایا گیا, بجائے اس کے لیے ناراض ہو رہے ہیں اس بات پہ جتنا ان کو ملا نا بس اس کے اوپر راضی ہو جاتے کہ بس ٹھیک ہے, ہمیں جو دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے بس ہمارے لیے اتنا ہی, ہم اس کے اوپر ہی راضی ہیں. جیسے ہمیں سکھائے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ, جب ہم صبح اٹھیں شام کریں تو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی ورسولا, یہ کلمات پڑھا کرو, میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں, میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں. یعنی اپنی رضا آپ ہر دفعہ ڈکلیئر کریں. اور کیا ہم راضی ہوتے ہیں؟ لیکن کیا جب تقدیر کا کوئی فیصلہ ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو کیا ہم واقعی راضی ہوتے ہیں اللہ کے رب ہونے پہ, اسلام کے دین ہونے پہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ؟ یا جب ہمیں کوئی دین کی بات پسند نہیں آتی تو پھر بھی کیا ہم راضی ہوتے ہیں اللہ سے؟ ان کو سکھایا گیا کہ اگر بے شک وہ راضی ہو جائیں جو ان کو اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا, اور صرف کہیں ہم میں بس یہی کافی, ہمیں جو دے دیا بس کافی ہے ہمارے لیے. یعنی ایک دیکھیں اینگل ہے نا, بجائے یہ کہنے کہ آپ تو عدل نہیں کرتے, آپ یہ نہیں کرتے تاکہ دوسرا دے دے, اس کی بجائے نظر کس پہ ہونی چاہیے؟ اللہ کی عطا پہ. جتنا مل گیا اس کے اوپر راضی ہونے پہ. اگر انسان جو کچھ اس کے پاس ہے نا اتنے پہ ہی راضی ہو جائے اور اپنی سوچ کا رخ اللہ کی طرف کر رکھے تو اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور ایسے لوگ جو ہر وقت یہ کہیں کہ ہائے جو ہمیں ملا اس سے زیادہ ملنا چاہیے تھا, ہمیں کیوں نہیں ملا, ہمیں کیوں نہیں دیا گیا, انسانوں کی طرف دیکھتے رہے. لیکن جب اللہ کی طرف نظر ہوتی نا انسان, انسانوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا اس نے کیوں نہیں مجھے دیا, مجھے ملنا ہوگا تو اللہ نے اپنی جناب سے دے دینا, چاہے کہیں سے بھی دے. تو جو انسان اللہ پہ نظر نہیں رکھتا, انسانوں کے اوپر نظر رکھتا ہے اور راضی نہیں ہوتا جو اس کو پاس ملا, جو اس کو ملا ہوتا ہے, تو وہ بڑی تکلیف دہ زندگی گزارتا ہے, سو کہیں کسی پل چین نہیں آتا. دیکھیں یہ لوگ کیسے تھے, شکایتی رویہ, ہر وقت شکایت, بس مل گیا منہ بھر دیا اگر کسی نے تو پھر شکایت بند ہو جائے گی, اگر نہیں ملا تو پھر یہ آگے سے کہنا. تو اب سکھایا جا رہا ہے کہ اگر انسان اللہ کے دیے پہ اور اس کے رسول نے جو دیا اس کے اوپر راضی ہو جائے تو, اور یہ کہہ دے ہمیں کافی ہے اللہ, وہی ہم کو دے گا اپنے فضل سے اور اس کا رسول. اب یہاں پہ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں دیکھا رسول بھی تو دیتے ہیں نا, اسی لیے ہم رسول سے مانگتے. نہیں, یہاں پہ رسول کا دینا اللہ کا دینا ہے, کیونکہ خود تو نہیں نا اللہ تعالیٰ آئے گا دینے کے لیے, رسول اس وقت تو زندہ تھے نا تو وہی دے رہے تھے, اس بات کو کہا جا رہا ہے. سمجھائی؟ اس سے یہ نہ کوئی سمجھنے لگ جائے بس اب اللہ اور اس کے رسول کے دینے کا ایک یہ بات کی گئی, کیونکہ اللہ جو عطا فرما رہا ہے آتا اللہ کی طرف سے ہے, مگر وہ سبب کون بن رہا ہے؟ رسول. اور رسول اللہ کے اذن سے دے رہا ہے, اس کے حکم سے دے رہا ہے, اس لیے کہا جا رہا ہے, ورنہ یہ نہیں کہ رسول سے بھی مانگنے لگے. یہ نہیں سکھایا جا رہا ہے کہ مطمئن ہو جاؤ اللہ کی دین پہ, جتنا مل گیا ہے اس کے اوپر قناعت کرو, اس کو اپنے لیے کافی سمجھو, اور آئندہ کے لیے کیا کرو اللہ کی طرف نظر لگاؤ کہ آج نہیں ملا تو کوئی بات نہیں پھر مل جائے گا, اور ہمیں ان قریب دے گا اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول. یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے دیا کرتے تھے, زندہ تھے,